بتا دیے کہ در سے جائیں کہاں ہم. ہمارے حضرت شیخ العرب رحم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم. رہیں کب تلک سے جورے بوسان.
جورے بوسان
بتان سے بتان بت کی جمع ہے, اور بت سے مراد یہاں نامحرم ہے, نامحرموں کا عشق. جور معنی ظلم. تو کب تک ہم ان بتوں کے پیچھے اپنے اوپر ظلم کرتے رہیں گے. رہیں کب تلک سے جورے بتان. کریں کفر کو دل کب تک نہان. یہاں کفر سے مراد معصیت ہے, نافرمانی ہے اللہ کی. کہ کب تک ہم خفیہ خفیہ دلوں میں حسین شکلوں کو بسائے رہیں گے, کب تک عشق مجازی میں مبتلا رہیں گے. رہیں کب تلک لب سے جورے بوسان. کریں کفر کو دل کب تک نہان. کسی بت کو گر دیکھ لینا رہا ہم, نظر دوسری گر نہ ڈالے ہم. آگنا 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 اچانک, کہ اگر کہیں اچانک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہ ڈالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ علی, پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر نہ ڈالنا. اور یہاں اچانک نظر, میری نفس جو ہے وہ بڑی مکاری کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اچانک نظر بھی اچانک نہیں ہوتی ہے. نفس سمجھاتا پٹی یہی پڑھاتا ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی چلو کوئی بات نہیں, مگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر واقعی نظر بچانی ہے, اگر واقعی اللہ کا خوف دل میں ہے, اور اگر واقعی حلاوت ایمانی پانی ہے جیسا کہ وعدہ ہے حدیث شریف میں, حدیث قدسی میں من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. جس نے میرے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. تو اگر واقعی نظر کی حفاظت کرنی ہے تو احتیاط سے نظر اٹھانی ہوگی. اگر بے احتیاطی سے لاپرواہی سے نظر اٹھائی تو وہ اچانک نظر نہیں ہوگی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ باہر نکلتے ہی بے پردہ عورتوں سے سامنا پڑے گا. اسی طرح عورتیں باہر نکلتی ہیں تو مرد ہی مرد ہوتے ہیں, سب نامحرم ہوتے ہیں, اجنبی ہوتے ہیں. لہذا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے سے نظر لازمی خراب ہوگی, وہ اچانک نظر نہیں کہلائے گی. اچانک نظر وہ ہے کہ جہاں غیر محرم کا احتمال نہ ہو, سمجھیں کہ یہاں کوئی ہے نہیں, پھر اچانک سے کوئی سامنے آ گیا, اس کو کہیں گے اچانک نظر. اور جہاں غیر محرم کا آنے کا احتمال کیا بلکہ گمان اقرب الی یقین ہے آج کل, کیونکہ باہر نکلتے ہیں کثرت سے, بے پردگی اور بے حیائی عام ہو گئی ہے, حیا رہی نہیں. شرم و حیا ہوتی تو عورت اپنے کو چھپا کے نکلتی, لیکن شرم و حیا نہیں ہے, اس لیے پردہ چلا گیا دور اور یہ بے پردگی عام ہو گئی. تو یہاں پر لازم ہے کہ نظر احتیاط سے اٹھائیں کہ کہیں ہماری نظر خراب نہ ہو جائے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر نظر بچانی ہے تو گھر سے یا دفتر سے ارادہ کر کے نکلو کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. قصد عدم نظر کرنا ہوگا. قصد عدم نظر یعنی نہ دیکھنے کا ارادہ ہو. اگر عدم قصد نظر ہوا یعنی نظر بچانے کا ارادہ ہی نہیں تھا, نہ ارادہ دیکھنے کا تھا نہ ارادہ نہ دیکھنے کا تھا, تو اس طرح سے نظر خراب ہو جائے گی. قصد عدم نظر کر کے نکلو, یعنی ارادہ کر کے نکلو کہ کہیں ہماری نظر خراب نہ ہو جائے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, بے ضرورت نہیں دیکھنا ہے, لاپرواہی سے نہیں دیکھنا ہے. رہیں کب تلک وقف جورے بوسان. کریں کفر کو دل کب تک نہان. کسی بت کو گر دیکھ لے گا کہاں, نظر دوسری پھر نہ ڈالے ہم.
رہے کب کر لگ کے جا رہے ہو کام کرے رے رکو دل کب تک نہیں کسی بو گھر دیکھ لینا رہا نظر دوری پھر نہ ڈالے نہ ہو ان بتوں سے کبھی شادمان رہیں ذکر سے تیرے مسرور جان
حسین شکلوں کو دیکھ کے کبھی خوش نہ ہو بلکہ پڑھ ربنا وقنا عذاب النار دوری سے دیکھ کے ہوشیار ہو جاؤ کہ بھائی کوئی ہمارا ایمان لوٹنے والا آ رہا ہے ہمارے ایمان جل کر خاک نہ ہو جائے ان حسینوں کو دیکھ کر خوشی راضی ہوتی ہے اس کے بعد عذاب دل پر عذاب نازل ہو جاتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے اس حسین شکل کو پانے کے لیے اس کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے اندر ہی اندر بے چین ہو جاتا ہے کاش کاش کرتا رہتا ہے کاش ہمیں مل جاتی تو اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں بلکہ بے چینی اور عذاب بڑھ جاتی ہے بجائے اس کے اللہ کا ذکر کریں جو ہماری روح کی غذا ہے جس سے حقیقی شادمانی جاویدانی شادمانی حاصل ہوتی ہے
نہ ہو ان بتوں سے کبھی شادمان رہے ذکر سے تیرے مسرور جان نہ چھوڑے کبھی اب تیرا آستاں تیرے سنگ درتے رہے رازداں نہ چھوڑے کبھی اب تیرا آستاں تیرے سنگ درتے رہے رازداں کہیں گا تجھ سے میرے مہربان بتا دے تیرے دل جائیں گا کہیں گا تجھ سے میرے مہربان بتا دے تیرے دل جائیں گا دکھائیں گے کیا ملا ہی بابا اگر عمر ضائع کریں گے یہاں دکھائیں گے کیا الہی وہاں اگر عمر ضائع کریں گے یہاں کہاں تک کریں ہائے سے روان سنائیں گے اب درد کی داستان کہاں تک کریں ہائے سے روان سنائیں گے اب درد کی داستان
ہمارے کی داستان یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑیں بہت بڑی عبادت ہے گناہ کو چھوڑنا بہت معمولی عبادت سمجھتے ہیں بلکہ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے گناہ چھوڑنا بہت بڑی عبادت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس گناہ کو چھوڑ دو حرام کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اعلیٰ ترین دوستی کی بنیاد رکھی ہے تقویٰ پر گناہ سے بچنے پر پرہیزگاری پر جو کہ آسان بھی ہے فقیر سے فقیر غریب سے غریب آدمی اللہ کی اعلیٰ ترین دوستی حاصل کر سکتا ہے اعلیٰ ترین ایک بزرگ جا رہے تھے بڑے اللہ والے اور پیروں میں پھٹا ہوا چپل تھا اور پھٹے پرانے کپڑے تھے پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے جا رہے تھے ایک دیکھا کہ ایک بہت ہی رئیس مالدار آدمی گھوڑے پر سوار اور بڑی شان و شوکت سے نوکر چاکر ساتھ چلے جا رہے ہیں تو کہا تھا دنیا دار بالکل تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ ہم تو دن رات آپ کو یاد کرتے ہیں اپنی زندگی آپ پر فدا کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں ہمارے پیر میں پھٹا ہوا چپل ہے اور میلے کپڑے ہیں لیکن اس رئیس جو کہ دنیا دار ہے آپ کا نافرمان ہے آپ نے خوب اس کو شان و شوکت سے نوازا ہے تو دل میں آواز آئی کہ اگر کہو تو یہ شان و شوکت تم کو دے دیں اور تمہارا جو ہم سے تعلق ہے وہ اس کو دے دیں فوراً لرز گئے اور سجدے میں پڑ گئے گڑ گڑانے لگے کہ اللہ ساری کائنات کی دولت اور سلطنت بھی مل جاوے تو ایک ذرہ جو آپ کے قلب کا ہمیں حاصل ہے وہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں گناہ چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے اور گناہ کرنا معمولی بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے اور اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اور ہر نیکی ان میں سے کوئی بھی نیکی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے بیٹھ جاؤ, کہاں چلے گئے وہ, آپ لوگ کیوں ٹک کے کیوں نہیں بیٹھتے, آپ لوگ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. پھر بتا دیا ان کو. اچھا پہلے سے آنا چاہیے نا پھر, تاکہ یہ ابھی اتنے مضمون گزر گئے, آپ نے بھی نہیں سنا انہوں نے بھی نہیں سنا, وقت سے پہلے 10-15 منٹ پہلے آ کر انتظام سے بیٹھ جانا چاہیے, تاکہ ابھی اتنے مضامین نکل گئے آپ نے سنا بھی نہیں. تو واضح لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں جن پر نعمتیں برس رہی ہیں, مال و دولت بھی ہے شان و شوکت بھی ہے, بنگلے گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں خوش نظر آ رہے ہیں اور خدا کی نافرمانی بھرپور کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کو مال کے باوجود نافرمانی کے باوجود مال اور دولت عطا ہو رہی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے استدراج میں مبتلا کر دیا, ڈیل دے رہے ہیں اللہ اس کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہے نا یہی ہے نا, حتی اذا فرحوا بها, ہے نا, بما اوتوا اخذناهم بغتة فهم فاذا هم مبلسون, پھر بالکل ہی نا امید ہو گئے وہ. کیا فلما نسوا ما ذکروا به, کہ ہم نے جب ان کو نصیحت کی تو فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا, ہم نے پھر ان پر دروازے کھول دیے خوشیوں کے, مال دولت کے نعمتوں کے دروازے کھول دیے, حتی فرحوا بها, یہاں تک کہ وہ تو بالکل خوش ہو گئے, وہی کہنے لگے جو بنگلوں پہ لکھا ہوتا ہے ہذا من فضل ربی, چاہے کمائی رشوت کی ہو سود کی ہو گناہوں کی ہو دھوکے بازی کی ہو تجارت میں دھوکے بازی ہو, اس سے بڑا سا بنگلہ بنا لیا اس پہ لکھوا دیا ہذا من فضل ربی, چکر بازی کر کے کمایا اور لکھ دیا ہذا من فضل ربی. تو دیکھو کہ جب کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہے اور اس کو مال بھی خوب مل رہا ہے اور اس کے کام بھی بن رہے ہیں اور خوش پھر رہا ہے ہر جگہ ہنس رہا ہے بول رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ یہ اللہ نے اس کو ڈیل دے دی ہے. کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پہلے تنگی میں مبتلا کیا اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ یہ روئیں اور گڑگڑائیں, یہ تو ذر رہا ہوں تاکہ یہ روئیں اور گڑگڑائیں ہماری ہم سے رجوع کر لیں. تو بزرگوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جو تکالیف اور پریشانیاں انسان کو آتی ہیں دنیا میں وہ بھی رحمت ہی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تاکہ یہ مجھ سے رجوع کریں. اسی طرح جب وہ باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے پھر ان کو مال و دولت اور آسانیاں اور کامیابیاں دینے لگتے ہیں کہ بھائی چلو اب تو تم ہماری طرف آ جاؤ, تو وہ بھی اس میں بھی ناکام رہتے ہیں اللہ کی طرف نہیں آتے. پھر کیا ہوتا ہے فأخذنا بغتة, پھر ہم ان کو اچانک سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ استدراج کہلاتا ہے ڈھیل, یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں ہم کو. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں پھر ہم پہ تنگی کیوں آ رہی, تو اصل تو ان اعمال کا ثمرہ آخرت میں ملنا ہے ہم کو, ہمارے لیے دنیا تو قید خانہ ہے. اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ ایک قید خانہ اس لحاظ سے کہ یہاں پر شریعت کی پابندیاں ہیں, یہ کام کرو اور یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, ہر وقت شریعت کا لحاظ رکھنا ہے, ہر وقت شریعت کے حکم کی تلوار چل رہی ہے گویا, اور جو اللہ والے ہیں وہ تسلیم سر خم کیے ہوئے ہیں کہ بالکل جو شریعت کے مطابق چاہے ہم پر کتنا بھی مشکل آ جائے, نفس پر جبر کرنا پڑے یا قربانی دینی پڑے حتیٰ کہ جان بھی دینی پڑے, لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اور جو لوگ اللہ والے نہیں ہیں، وہ دنیا دار ہیں، وہ ان چیزوں سے آزاد ہیں، تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور ایک اس لحاظ سے بھی قید خانہ ہے کہ دنیا تھوڑے عرصے کے لیے ہے، ہمارے اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ، اور یہاں پر کتنی بھی تنگی آ جائے تو یہ قید خانہ ہے، اور اگر آسائش بھی آ جائے تو جنت کے مقابلے میں پھر بھی قید خانہ ہے، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور اسی طرح کافر کے لیے دنیا جنت اس لیے ہے کہ یہاں وہ کوئی پابندی نہیں کرتا شریعت کی، نفس کی خواہشات پر چلتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو مال بھی ملتا ہے، شان و شوکت بھی ملتی ہے، اس کی ترقی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کی جو ہے وہ سائنسی ترقی بھی ہو رہی ہے، سب چیز ہو رہی ہے، تو وہ اس کے لیے جنت ہے، اور اس لحاظ سے بھی دنیا کافر کے لیے جنت ہے کہ دوزخ کے عذاب اور آگ کے مقابلے میں دنیا اس کے لیے جنت ہے، چاہے وہ یہاں تکلیف میں بھی رہ رہا ہو تو بھی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اس کے لیے جنت ہے، دنیا جنت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر کسی کو دیکھو کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں، اچھا السلام علیکم، اگر کسی کو دیکھو کہ مال دولت اور شان و شوکت بھی ہے اور گناہوں میں خوب ابتلا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، لیکن نافرمانی بھی کر رہا ہے، جیسا کہ کفار کے ساتھ معاملہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اسی طرح جو فاسق اور فاجر مسلمان ہے، مسلمان تو ہے لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو اگر اس کو نافرمانی کے باوجود مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، خوب کامیابیاں مل رہی ہیں، خوب ڈگریاں پا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے، اور ڈر جاؤ اس سے کہ خدا تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور اچانک اس کی پکڑ آئے گی۔ اب یہ کہ پکڑ کب آئے گی، کافر مطالبہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، تو ہم اتنی تو کھلی نافرمانی کر رہے ہیں آپ کے حساب سے، تو اب تک ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فضل نہیں کہ آپ مجھ کو ومن یکذب کا، کہ جو مجھے اور جو تجھے جھٹلا رہا ہے، مجھے اور اس کو چھوڑ دے، یعنی میں دیکھ لوں گا اس کو، تو آپ جو ہے میرے پیروں پر چھوڑ دیجئے، مجھ پر بھروسہ رکھیے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق پوری پوری پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ڈھیل ہوتی ہے، اس ڈھیل کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈرنے کا حکم ہے، ان سے ڈرو اور ان سے دور بھاگو ایسے لوگوں سے۔ اب لوگ یہ سوچتے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کو مال دولت نہیں مل رہا؟ تو یہ ثمرات آخرت کے لیے ہیں، مومن کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کسی کو تنگی ہے، کسی کو فراخی ہے، کسی کو میانہ روی ہے، اور کسی کو زیادہ تکلیف ہے، کسی کو کم تکلیف ہے۔ یہ سارا نظام الہی ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ جس حال میں بھی، بے کیفی میں بھی، ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں، اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے، اور جس راہ کو سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے تکالیف اور کچھ پریشانی بھیج کر اپنی طرف، یہ بھی رحمت ہے کہ تاکہ میرا بندہ یتضرعون، گڑ گڑائے مجھ سے، تو جب وہ باز نہیں آئے اور بھولتے رہے، اس نصیحت کو بھولے رہے، اور مزید نافرمانیاں سرکشی ان کی بڑھتی رہی، تو ایک آزمائش اللہ نے اور بھیجی مال کی، کہ چلو بھائی ہم تم کو مال بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں دیتے ہیں، اب تم ہماری طرف آ جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لیکن ان کی ڈھیل، چونکہ یہ آزمائش خطرناک ہوتی ہے، ہوتی تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف بندہ رجوع ہو جائے، لیکن یہ آزمائش خطرناک ہوتی ہے، اس سے انسان میں اور اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، تو اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب یہ دور ہو جاتا ہے پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نافرمان تو خوش پھر رہے ہیں اور ہم جو ہے تنگی میں، پریشانی میں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔
کہیں گر نہ تجھتے اے میرے بام بتا دے تیرے درد جائیں کہاں کہیں گر نہ تجھتے اے میرے بام بتا دے تیرے درد جائیں کہاں دکھائیں گے کیا الہی وہاں اگر عمر ضائع کریں گے یہاں دکھائیں گے کیا الہی وہاں اگر عمر ضائع کریں گے یہاں کہاں تک کریں ہائے ضبط وہاں سنائیں گے اب درد کی داستان سنی اپنی ہی داستان جیسے ہم نے گئے اس طرف ہو کے گزرے جہاں
یعنی جہاں جاتے جاتے وہی داستان ملتی ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہے تہجد پڑھ رہے ہیں اشراق پڑھ رہے ہیں عوابین پڑھ رہے ہیں مسجد میں خوب وقت لگ رہا ہے چلوں میں خوب وقت لگ رہا ہے لیکن آنکھیں بھی مار رہے ہیں ادھر ادھر نظریں بد نگاہی بھی کر رہے ہیں شرعی پردہ نہیں کر رہے مخصوص اجتماع میں شرکت ہے گناہوں کو معمولی سمجھنا گناہ معمولی سمجھنا اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنا جہاں بھی گزرے دیکھا یہی منظر ہے کہ خدا کی نافرمانی عبادت بھی خوب چل رہی ہے اور بعضے تو اس سے بھی بے بہرے ہیں بےچارے وہ تو بالکل ہی دور ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے لیکن اصل درد کی داستان یہ ہے کہ آپ لاکھ تہجد گزار صحیح تسلیم ہے آپ نوافل پڑھتے ہیں حج عمرے کرتے ہیں اور ساری جو ہے وہ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن گناہ سے بھی تو بچے ہیں گناہ میں ابتلا ہے تصویر کشی ہو رہی ہے مخلوط اجتماع ہے گانا بجانا بھی چل رہا ہے ویڈیو بھی چل رہی ہے موبائلوں میں بھی تفریحات چل رہی ہیں گندگیاں بھی چل رہی ہیں اور خبروں کے بہانے بھی عورتوں کی چکنی چکڑی باتیں دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ پان ملاحظہ فرمائیے تو وہی اس پان دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے کھانے کی چیز ہے مگر ان کے یہاں اتنا تکلف ہے کہتے ہیں پان ملاحظہ فرمائیے تو اسی طرح جو ہے وہ یہ حال ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اس بات پہ یہ مثال آئی میرے دل ہاں خبریں سنتے نہیں ہیں خبریں ملاحظہ فرماتے ہیں خبریں ملاحظہ خبروں کے بہانے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور نویرم کی تو آواز ہی اور وہ لچک لچک کے تو خبریں سناتی ہیں وہ لچک ہی کافی ہے دل برباد کرنے کے لیے دل سیاہ کرنے کے لیے لچکدار آواز ہی کافی ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبہ کر دیا فلا تخضعن بالقول کہ آپ نے اپنے آواز کو نرم مت بنانا اس میں لچک مت ڈالنا بلکہ ان سے بالمعروف بات کرنا یعنی جو ضرورت کی بات کرو روکھے پن سے بات کرو تو اسی لیے عورت کی آواز میں بھی فتنہ ہے تو اس لیے یہ وہ خبریں سنتے نہیں ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں سننے کا حرام مزہ الگ ہے اور دیکھنے کا حرام مزہ الگ بھائی ہم تو کچھ زیادہ نہیں دیکھتے صرف کرکٹ میچ ہوتا ہے وہی دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہی چیز کا شوق ہے اسی میں سب کچھ پا لیتے ہیں کیونکہ کیمرہ تو ہر اس جگہ جاتا ہے جس کی لوگوں کی تمنا کرتے ہیں دلوں کی تمنا ہے خدا جانتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ فرماتے ہیں تمہارے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز کیا خوب ترجمہ اس آیت کا ہے مفہوم کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز تو جو دل کی نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق دے میرے دوستو یہاں تو رنگ رنگیلیاں ہیں یہ فرمایا کہ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر رنگین تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی ہمارے حضرت ایک مثال فرماتے تھے کہ ایک مگرمچھ جیسے باہر آ جاتا ہے دریا سے اور اس کی عادت ہوتی ہے کہ باہر نکل کر دیر تک ساکت پڑا رہتا ہے جیسے مردہ ہے اور منہ کھول لیتا ہے اپنا منہ کھلا رکھتا ہے فرمایا کہ وہ شکار کر کے باہر آتا ہے ذرا قیلولہ کرنے اب شکار کے جو گوشت کے ریشے ہوتے ہیں وہ اس کی دانتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو مگرمچھ کے پاس کوئی خلال نہیں ہوتا کہ اس سے خلال کریں. اس کا خلال چڑیاں پرندے کرتے ہیں آ کے, کیونکہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے اور چڑیاں سمجھتی ہیں کوئی مردہ یا بے جان چیز پڑی ہے. اب ایک چڑیا آئی, اس نے چونچ ماری دانت کے درمیان میں سے, آہا بڑا قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. پھر دوسری چڑیا آئی, اس نے کہا یہ تو بڑی عیش میں ہے, ہم بھی ذرا چکھتے ہیں کیا ہے یہ. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مگرمچھ ہے, بلکہ اس نے دیکھا کہ وہ یہ تو بڑا مزہ لے رہی ہے چڑیا, ہم بھی کھاتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے 20 چڑیاں ادھر جمع ہو گئیں دائیں طرف, ایک 20 چڑیاں بائیں طرف جمع ہو گئیں. اور وہ دیکھتا رہا, ساکت پڑا رہا, وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ اب جب 40 چڑیاں جمع ہو گئیں, اچانک سے اس نے منہ بند کر لیا. اسی طرح ہم مسلمانوں کی غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم دوسروں کی شان و شوکت, دوسروں کی رنگ رلیاں دیکھ کر جو ہے وہ ہم لالچ میں آ جاتے ہیں, حرص میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھی گناہ کریں, ہم بھی یہ مزہ لیں, دیکھو یہ کتنے خوش ہیں, کھانا بھی مل رہا ہے ان کو, مال بھی مل رہا ہے, نوکریاں بھی مل رہی ہیں, اور لوگوں کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ سب دھوکہ ہے میرے دوستو. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ عمل حیات دنیا الا متاع الغرور, ہے نا, کہ یہ دھوکے کی پونجی ہے. کیا ہے دنیا؟ یہ دھوکے کی پونجی ہے. خود ہی بتا دیا کہ جب آدمی کسی, جیسے یہ پلے لینڈ وغیرہ میں وہ بناتے ہیں بھوت گھر اور کیا, تو وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ سب نقلی ہے, دھوکا ہے یہ. مگر آدمی اس میں جا کے پھر بھی ڈرتا ہے کہ یہ کیا آ گیا, وہ کیا آ گیا, معلوم ہے کہ سب بناوٹی ہے. تو اسی طرح دنیا بھی دھوکا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو اندازے بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے جو اندازے بہار آئی ہے. دنیا مزے لینے کی جگہ نہیں ہے. یہ نہ سوچو کہ یہ لوگ آہا بڑا مزے کر رہے ہیں, لاؤ ہم بھی مزے کر لیتے ہیں, کیا حرج ہے. نہیں, اس سے ڈر جاؤ. حدیث میں حکم آتا ہے اس سے ڈر جاؤ کہ سمجھو کہ یہ استدراج ہے, اللہ کی طرف سے ڈیل ہے. تم اللہ اور رسول کا راستہ پکڑو, بس مزے کرو گے جنت میں جا کے انشاءاللہ. جو یہاں حرام مزے کر لے گا جنت کے مزوں سے محروم ہو جائے گا, اور جو یہاں اللہ کے لیے قربانی دے گا جنت میں, اس کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عادت تو لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں جمع کر رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, اور کسی قلب پر اس کا گمان نہیں گزرا. تو ہمارے مزے ہیں, رنگینیاں ہیں ہمارے لیے, لیکن جنت میں ہیں. اور جو نعمت اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں دے دے تو سبحان اللہ, مزہ لیجئے, حلال نعمت کا مزہ لیجئے, حرام ایک بھی نہ کیجئے. کہاں تک کریں ہائے درد بہاں, سنائیں گے اب درد کی داستان, سنی اپنی ہی داستان جیسے ہم گئے طرف ہو کے گزرے جہاں. عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن, تجھے دے نشیں پائے ہے جان جان. عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن, تجھے دے نشیں پائے ہے جان جان. یعنی اللہ تعالیٰ کا عشق وہ راستہ ہے, عشق وہ دولت ہے, جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم نشین ہو جاتے ہیں, دل نشین ہو جاتے ہیں, یعنی دل میں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب خاص پیدا ہو جاتا ہے. اور عشق حاصل کرنے کے لیے عشق والوں کی صحبت چاہیے, عشق والوں کی صحبت. اور عشق والے کون ہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. عشق والے وہ ہیں کہ جو اللہ کو عبادت سے بھی راضی کرتے ہیں, اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنی جان لڑانے کا, جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اپنے پیارے مالک کو, اپنے پیارے محبوب کو ناراض نہیں کریں گے. سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ سے ہے, اللہ ہمارا پیدا کرنے والا, اللہ ہمارا پالنے والا ہے. باقی سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہیں, ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں, اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا رشتہ ہے, ماں باپ سے بھی بڑھ کر رشتہ ہے, کیونکہ ماں باپ کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا, ماں باپ کو بھی تو اللہ ہی نے اولاد دی ہے. تو سب سے بڑا رشتہ دینے والے سے ہے, پالنے والے سے ہے. اور اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, کیا اللہ کی مخلوق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا رشتہ ہو. ماں باپ بھی اگر شریعت کے خلاف حکم دیں ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, ادب سے بات کرے اور کندھے جھکا کر بات کرے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے یہ سکھلایا ہے ماں باپ کا ادب, کہ اگر ماں باپ کسی ایسی شادی میں ایسی تقریب میں چلنے کی فرمائش کریں, ضد کریں کہ بھائی وہاں چلو جہاں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے, تو یہ نہیں کہ ہم نہیں جاتے, تکبر سے نہیں, بلکہ کندھے جھکا کر نرمی سے یوں جواب دو کہ اے میری ماں یا اے میرے باپ یا اے میرے والدین, میں آپ کا پیشاب پخانہ اٹھانے کو تیار ہوں, آپ کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں, لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا. ادب سے جواب دیں ذلت کے ساتھ, ہے نا. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ اللہ نے کیا دیا کہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو, اکڑو مت, ناز مت دکھاؤ, تکبر مت کرو, غصہ مت کرو, گستاخی مت کرو ان کے ساتھ. تو یہ ہے طریقہ. ہم یہ طریقہ جو استعمال نہیں کرتے بزرگوں کا بتایا ہوا, اس وجہ سے فساد رہتا ہے. اور بجائے اس کے کہ دین سے لوگ قریب ہوں کہ بھائی دیکھو کیسے اچھے اخلاق ہیں, یہ اخلاق اثر کرتے ہیں, نرمی اثر کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. اب سختی, بیوی نہیں مان رہی, ڈنڈا, تھپڑ, گھونسے, لاتے, چیخنا, چلانا, گالیاں, یہ حال ہے صوفی صاحب کا. بنے ہوئے صوفی صاحب لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بالکل گرے ہوئے ہیں, قریب قریب بھی نہیں ہیں, غصہ کر رہے ہیں, پٹائی کر رہے ہیں اور اس کو سزائیں دے رہے ہیں. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. اسی لیے جو دین سے قریب ہونے کے بجائے دین سے دور ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح گھر میں فساد رہتا ہے, لڑائیاں رہتی ہیں. جو طریقہ بزرگوں نے سکھایا اگر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ایسی تبلیغ ہوگی کہ دل پر اثر کرے گی اور دل موہ لے گی, اور پھر خود کہے گا کہ بھئی آپ بتائیے آپ کہاں جاتے ہیں جو آپ کے ایسے اخلاق درست ہو گئے, ایسے اچھے اخلاق, بھئی ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں. اس طرح سے دین پھیلتا ہے, سختی سے دین نہیں پھیلتا. تو عشق والے کون ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, جان دینے کا جذبہ. ایک محبوب ہے اور ایک عاشق ہے, ایک معشوق ہے. اب عاشق اس کی اداؤں کو اپناتا ہے, محبوب کی ساری نقل کرتا ہے اور اس کی فرمائشیں بھی پوری کرتا ہے, لیکن اس کی جو چار چیزیں معشوق کو ناپسند ہیں, مثلا معشوق کو پسند نہیں کہ سگریٹ پیو تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے, مگر وہ سگریٹ تو چھوڑتا نہیں, مونچھیں بڑی بڑی ہیں, تمہارے مونچھیں بڑے اچھے ہیں, اچھے نہیں لگتی, تو وہ نہیں کاٹ رہا ہے اور کوئی فرمائش اس کی پوری کر رہا ہے, ہر فرمائش پوری کر رہا ہے, لیکن اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بھی نہیں بچ رہا ہے. تو یہ سچا عاشق نہیں ہے. سچا عاشق وہ ہے جو محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے اور محبوب کی ناپسندیدہ باتوں سے بھی احتراز کرتا ہے, تب وہ عشق ہے. تو یہ ہے عشق والے. تو یہ عشق جس کو حاصل ہو گیا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جانے جاں کو ہم پا لیں گے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. عجب کیا دکھائے ہمیں تو وہ دن تجھے دل نشیں پائے, جا 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 قدم رکھ کے ہر ہر راہ سنم میں پہنے اگر غضب کی بیڑیاں. نفس پر جبر جبر ضبط کرنا, دل میں تقاضا گناہ کا آنا کوئی برا نہیں ہے, تقاضے پر کوئی پکڑ نہیں ہے. گناہ کا تقاضا آ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے, انسان ہے, بشر ہے, اللہ نے رکھے ہیں تقاضے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان میں فجور کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقویٰ کا مادہ بھی رکھنا ہے. اب یہی سارا کھیل ہے, یہی دیکھنا ہے کہ انسان تقاضے پر عمل کرتا ہے یا ہمارے حکم پر عمل کرتا ہے. تو ضبط کی بیڑیاں پہننی ہیں, ہرگز اس راستے میں قدم نہ اٹھانا ہے. عشق بتاں کا راستہ, عشق مجازی کا راستہ, نامحرموں کو دیکھنا، تاکنا، جھانکنا، جتنی قدرت ہوتی ہے انسان اتنا گناہ کر لیتا ہے. اگر ایک سمجھ لیجئے، فرض کر لیجئے کہ ایک انسان انتہائی بوڑھا، کمزور اور ضعیف اور بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے اور غذا کی نالی لگی ہوئی ہے، لیکن مرض نہیں جاتا بدنگاہی کا. اب جو آتی ہے نرس تو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ ارے کیا کیا حسن ہے. کیونکہ وہ سناتے ہیں کہ کسی نے نصیحت کی کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا کہ قبر میں پیر لٹکے ہیں تو حسینوں کو تاک رہا ہے. قبر میں پیر لٹکے ہیں تو اس نے کہا قبر میں پیر ہے، گردن تو باہر ہے، ابھی تو جان ہے میرے اندر. اور اس نے آ کے پوچھا نرس نے کہ کیسا حال ہے، موشن کیسا ہے. تو وہ ٹوتلی سی تھی، زبان میں صحیح نہیں تھا، تو اس نے کہا موسم کیسا ہے، موشن کیسا ہے. انہوں نے سمجھا کہ موسم پوچھ رہی ہے، تو یہ تو بڑا رومانٹک معاملہ ہے، ہاسپٹل میں بھی رومانس چل رہا ہے. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ موشن کا پوچھ رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ موسم کیسا ہے. تو یہ مرض بدگمانی کا اور بدنگاہی کا، یہ کوئی اس کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بلکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ تو وہ فرماتے تھے، کیونکہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی چالوں اور تدبیروں سے الہام فرمایا تھا. میرے شیخ نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھ کو نفس کے مکر اور فریب سے آگاہ کر دیجئے اور اس کے علاج بھی مجھے الہام کر دیجئے، تاکہ میں آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑوں، کہ آپ سے دور ہو رہے ہیں ان حسین شکلوں کے چکر میں، آپ سے دور ہو رہے ہیں، تو تاکہ میں آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑوں. ہاں، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے روتے ہوئے کہ اگر کسی کا بچہ کوئی اغوا کر کے لے جائے اور وہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، چند دن کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک شخص گود میں اس کے بچے کو لیے آ رہا ہے اور بچھڑا ہوا بچہ، تو وہ بچہ اس کو لا کے دیتا ہے تو پہلے لانے والے کو پیار کرتا ہے کہ ارے تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا، بچے سے تو بعد میں ملتے رہیں گے کیونکہ رہے گا ہمارے پاس انشاءاللہ، لانے والا تو چلا جائے گا، اس کو پہلے پیار کرتا ہے کہ تم نے بڑا احسان کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بندوں کو جوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت پیار فرماتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. اور بعض لوگ ممبر پہ بیٹھ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے توڑتے ہیں، نفرت کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، گناہ اور عذاب اور جہنم کے علاوہ ان کے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکلتی، فلاں گناہ سے یہ عذاب ہے، فلاں گناہ کا یہ عذاب ہے، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جنت کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ کے پیار کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ نہیں. تو یہ بھی بندوں کو اللہ سے توڑنا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرو ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت سے نفرت مت سکھاؤ، نفرت مت کرو. اور ویسرو ولا تعسرو، کہ آسانیاں بتاؤ دین میں، آسانی پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو دین میں لوگوں کے لیے، مشکل مت بناؤ. لیکن ایک ہی چیز ہے کہ گناہ سے بچنا، یہ تو سب کے لیے ضرور فرض عین ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا آسان ہے، نفس پر جبر کرنا ہے، اس میں مال کی ضرورت نہیں، طاقت کی بھی ضرورت نہیں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بوڑھے آدمی کو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بتا رہا تھا کہ بوڑھے آدمی کو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہ جیسے کار بڈھی ہو جاتی ہے تو بریک یہاں لگاؤ 10 فٹ آگے جا کے رکتی ہے، اسی طرح بڈھا آدمی جو ہے وہ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی نفس پر جبر کرنے کی، جو جوان آدمی میں ہوتی ہے. جوان آدمی تو فوراً بریک لگا لیتا ہے، بوڑھے آدمی کو بریک لگاتے لگاتے وقت نکل جاتا ہے اور وہ سارا حدود اربعہ اس شکل کا نوٹ کر لیتا ہے، اور پھر حدود اربعہ دل میں جم جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اور پھر مرتے وقت اگر وہی شکل اور اسی سے محبت رہ گئی تو خدا تعالی سے نفرت رہ گئی نکلتے وقت دنیا سے، تو خاتمہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے حضرت فرما دیتے کہ بوڑھے ہو جاؤ تو اور زیادہ احتیاط کرو، اور احتیاط سے نظر اٹھاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قدم رکھے ہر گرد راہ سنم میں، چلے اگر درد کی پیڑیاں، جو ساڑھے سے ہے کیا خبر اس کو ظاہر، کہ ڈوبے گا اور نکلے گا، جو ساڑھے سے ہے کیا خبر اس کو ظاہر، کہ ڈوبے گا اور نکلے گا. یعنی جس نے عشق راہ قدم ہی نہیں رکھا، اس کو کیا معلوم کہ ہم کس طرح پار ہوئے اور کیسے منزل پہ پہنچے.
جو ساحل پہ ہے کیا خبر اس کو ظاہر کے ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں. کرامت مگر دکھلا دے ہر ہر بھیک جل پہنچیں گے تاراں جہاں. کرامت مگر دکھلا دے ہر ہر بھیک جل پہنچیں گے تاراں جہاں. رہیں کب تلک وقت جورے روزاں کریں گفتگو کو دل کب تک نیاں.
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس عظیم فتنے سے, ہم سب کی, میری اولاد کی, میری اولاد کی, میرے گھر والوں کی اور تمام دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی اور تمام مسلمین و مسلمات کی حفاظت فرمائے, نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ رو رو کر قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ اگر ایک ہی کام کر لو کہ اپنی نظر کی حفاظت رکھ لو, ایک نظر بھی خراب نہ کرو, کسی نامحرم کو مت دیکھو, نامحرم عورت کو اور بیریش لڑکوں کو مت دیکھو, تو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. اور فرماتے تھے کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا, یعنی اس انتہا کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. نبوت تو اب کسی کو ملنی نہیں, نبی آخر الزمان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک. لیکن ولایت کے دروازے میرے شیخ فرما دیتے کھلے ہوئے ہیں, ولایت کی آخری سرحد آج بھی کھلی ہوئی ہے, آج بھی ہم وہ کام کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں ولایت کی آخری سرحد عطا فرما دیں گے, ہمیں جلد فرما لیں گے. اور جب وہ جلد فرما لیتے ہیں میرے شیخ فرما دیتے بھائی جلد کی بھیک مانگا کرو کہ اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو جلد کر لیں. جب وہ جذب کر لیں گے, جذب مانے کھینچنا, اپنی طرف کھینچ لیں گے, پھر کائنات کی کوئی گمراہ کن ایجنسی ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکے گی, نہ شیطان, نہ نفس, نہ ایک کروڑ شیطان, نہ ایک کروڑ طاقتور نفس. پھر جب وہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے اس بندے کو اپنا بنانا ہے, ہم اتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. جب بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو بس وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے, پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہتا ہے, گناہ کی طرف جانا بھی چاہتا ہے, اس کو جانے نہیں دیا جاتا, اس کو کوئی مصیبت میں مبتلا کر دیتے, ناکام ہو جاتا ہے گناہ کرنے میں. ایسے لوگوں کو محفوظ کہتے ہیں. محفوظ معصوم تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں, لیکن بعض اولیاء اللہ, بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں کہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو وہ کر نہیں سکتے, لیکن وہ گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن بلا ارادہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے مسدود کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے ہو, کہاں جاتے ہو ہمارے پاس سے, خبردار ہم نہیں جانے دیں گے. تو یہ جذب ہے, جذب مانے کھینچنا. ایک سادہ سا بیچارہ مجذوب آدمی تھا, سادہ سا تھا بالکل, اس نے کہیں بیان میں سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں, تو وہ بیچارہ سادہ تھا اور ایک بات سن کے آگے لے چلا. جیسے کہ وہ ایک عورت تھی, اس نے چار شادیاں کی ہوئی تھی, ادھر بھی ادھر بھی ادھر, عورت نے تو قاضی صاحب کو پتا چلا, گرفتار کرا لیا, کہا کہ تم نے کیا کیا ہے. تو اب بڑی پریشان ہوئی, سرپٹائی, کیس ہو گیا اس کے اوپر. اس نے مولویوں سے تعلق کیا, ایک ہوتے ہیں مولوی جس کو کہتے ہیں مولا والا, اللہ والا, اور جو اللہ والا نہیں ہوتا وہ میرے شیخ فرماتے تھے مولی گاجر, مولی گاجر کے بھاؤ بک جاتا ہے. اللہ, ایسے بھی لوگ ہیں مولوی بنے ہیں لیکن مولوی نہیں ہیں, مولا والے نہیں ہیں, مولی گاجر کے بھاؤ بک جاتے ہیں. ایسے ہی کسی جاہل نے اس کو بتا دیا تو ایسا کر, کہ کئیوں کے بیان میں میں نے سنا تھا چار شادیاں جائز ہیں تو میں نے کر لی, آگے کچھ مت بتانا. جا کے قاضی کو کہا, کہ بھائی یہ تو مردوں کے لیے ہے, تو نے کہا مجھے, میں نے تو اتنا ہی سنا تھا کہ چار شادیاں جائز ہیں اس لیے میں نے کر لی, تو اس طرح بچ جائے گی. اس نے بچا دیا اس کو, لیکن قیامت کے دن کیا جواب دے گا, وہ کیا جواب دے گی, وہ کیا جواب دے گا. اسی طرح سے جو ہے یہ بہانے بازیاں اللہ کے راستے میں نہیں چلتی. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. کیا کہہ رہا تھا میں, وہ سادہ سا مجذوب تھا اور اس نے ایک بات سنی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، تو روزانہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا اور آواز لگاتا تھا یا اللہ مجھے کھینچ لیجئے، یا اللہ مجھے کھینچ لیجئے. تو ایک مسخرے کو مستی سوجی، اس کے آنے کے وقت سے پہلے درخت پہ چڑھ کے چھپ کے بیٹھ گیا ایک رسہ لے کے، اور جب اس نے حضر معمول وہاں بیٹھ کر آواز لگائی یا اللہ مجھے جذب کر لیجئے، اللہ مجھے جذب کر لیجئے، تو اوپر سے اس نے رسی کا پھندا نیچے لٹکایا اور بھاری سی آواز بنا کے کہا، اے مجذوب، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے، تو یہ پھندا اپنے گلے میں ڈال لے، ہم تجھے کھینچ لیں گے. اب اس نے اس کو کون کیا چاہیے تھا، اس نے فوراً جو ہے وہ پھندا گلے میں ڈال دیا، اور اب جو اس نے کھینچنا شروع کیا، پہلے گلا بھیجنے لگا، اس نے کہا یار جذب میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر جب اس نے اور زیادہ کھینچا تو اس کی آنکھیں ابلنے لگیں، لگا یہ تو ہم جان سے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ میاں، بس ہمیں جذب نہیں ہونا، مہربانی کریں آپ. وہ مسخرے نے ہنس کے چھوڑ دیا. پھر وہ فرمایا کہ وہاں سے دور دور رہتا تھا اس طرف سے، اور پھر اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا. تو بہرحال جذب اللہ تعالیٰ فرما لے، تو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ، ارادے کو تخلف محال ہے، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو ہم سب اللہ کے جذب کی بھیک مانگیں کہ اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کو آپ جذب فرما لیجیے. آپ کی ایک مٹھی میں ساری کائنات ہے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو اللہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، سورج چاند ستارے کروڑوں اربوں ستارے اللہ کے حکم سے تھمے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا حی یا قیوم، یا حی معنی زندہ، زندہ حقیقی، اور ساری کائنات اس سے زندہ ہے، اور قیوم معنی تھامنے والا، تو ساری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے. تو اللہ جب اتنی بڑی کائنات کو آپ نے تھاما ہوا ہے، تو ایک یہ چھوٹے سے دل کو تھامنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کو بھی آپ تھام لیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہم سب جذب مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی، سب مسلمانوں کو جذب نصیب فرمائے. وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عزنی واوجز فقال اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة موبقع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الياس مما في ايدي الناس. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو اس شخص کی سی نماز پڑھ جو خدا کے سوا سب کو چھوڑ دینے والا ہے، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال جس پر کل کو قیامت میں تجھے عذر خواہی کرنی پڑے، اور جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لے. تشریح میں میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مفہوم تو فصل صلاۃ موقعین کا وہ ہے جو اوپر ترجمے میں مذکور ہے، یعنی دل کو دنیا سے خالی کر کے حق تعالی کی طرف بالکل متوجہ ہو کر نماز ادا کرو، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس طرح کسی کو معلوم ہو جاوے کہ یہ آخری نماز ہے اور اس کے بعد موت ہے، پھر دوسری نماز کا موقع نہ ملے گا، تو آدمی کس قدر دل لگا کر اس آخری نماز کا حق ادا کرے گا. پس ہر نماز میں عقلاً اس کا امکان تو موجود ہے کہ دوسری نماز تک زندگی کا کیا بھروسہ ہے. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان کے دو جوان دوست اچانک انتقال کر گئے ہے نا، ایک کو تھوڑی دیر اسپتال میں رہنا پڑا اور ایک تو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے چلا گیا، جوان تھا وہ. تو اس لیے احتمال تو کسی وقت کا بھی ہے، اس لیے ہر نماز میں نیت کے وقت یہ تصور کر لیں کہ شاید یہی نماز ہماری آخری نماز ہو اور دوسری نماز تک شاید زندہ نہ رہوں. اس طرح سے آدمی بہت عمدہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہر لفظ کو بولنے سے پہلے سوچ کر بولو، کیونکہ لفظ نکالنے سے پہلے تو اختیار ہوتا ہے کہ نہ بولے، اور بولنے کے بعد اگر وہ غلط ہوا تو شرمندگی اور معذرت کرنی پڑے گی. تیسری نصیحت یہ ہے کہ دنیا والوں کے مال اور دولت سے اپنی امید اور لالچ کو ختم کر دے. یا ربی معاف فرما. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں متفرد سنتوں کا بیان ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی چیز پسندیدہ دیکھتے تھے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال۔ سنتوں پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے سنتوں پر اہتمام کرنا چاہیے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مأکولات کے بیان میں لبن یعنی دودھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ بجز دودھ کے اور کوئی چیز مجھ کو ایسی معلوم نہیں کہ جو کھانے اور پینے دونوں سے کافی ہو جائے۔ روایت کیا گیا یہ سنن میں، اور خود بھی آپ نے نوش فرمایا ہے اور پھر پانی منگا کر کلی کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو، مسلمات کو، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ سنت اور شریعت کا عشق نصیب فرما، سنت اور شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، تمام مسلمانوں کو، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما، اور اے اللہ، یہودیوں کی نقالی اور نصارہ کی نقالی اور ہندوؤں کی نقالی اور بے پردگی اور غیروں کی وضع قطع بنانا، اے اللہ، جس میں ہم کثرت سے مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ، ہم سب کو اس سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو پورے طور سے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب فرما، آپ کے طریقوں سے عشق و محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ، فہم سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ، حق کی اتباع نصیب فرما، اور باطل سے کامل اجتناب کی توفیق نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، نہیں بھی کہا، تمنا رکھتے تھے، نہیں بھی رکھتے، اے اللہ، سب کے سب کی جائز حاجات کو خزانے غیب سے پورا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما۔ اے اللہ، یہاں ہر آنے والے اور جہاں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے وہاں جانے والے، اے اللہ، ہم سب کو جلد فرما لے۔ اللہ، ہم سب مسلمانوں کو، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور اے اللہ، ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا عطا فرما دے، خوب پردے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں شرعی پردے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ، تمام رسومات جو غیروں کی رسومات ہیں، مسلمانوں کا اپنا تو کوئی تشخص ہی نہیں رہا، نہ اسلامی تشخص نہ قومی تشخص، ہر چیز میں نقل ہے، یہود کی نقل، نصارہ کی نقل، ہندوؤں کی نقل، غیر قوموں کی نقلوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اپنا تشخص ہی کچھ نہیں، اپنے اوپر کوئی اعتماد ہی نہیں، اپنی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی، اپنی بنیاد بھی باقی نہیں رہی۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور سنت اور شریعت پر پورا پورا اتحاد نصیب فرما، تمام عالم اسلام میں اللہ سنت اور شریعت پر اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمان جہاں مظلوم ہیں، اللہ ان کی غیر سے مدد فرما، زبردست مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ، یہ جو انسانیت کے جھوٹے علم بردار ہیں آج، ان کا سارا کا سارا وحشیانہ جو ان کی فطرت ہے، اے اللہ، سب بے نقاب ہو چکی ہے، پھر بھی ہم مسلمان جو ہے غفلت کا شکار ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، اللہ، ہمیں ایمان عطا فرما، ایمان میں ترقی نصیب فرما، اور اللہ، جو دشمن ستا رہے ہیں، یا تو ان کو ہدایت دے دیں، یا پھر اللہ، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ اے اللہ، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں، ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دیں، اللہ ان کی مکاریوں کو انہی پر الٹ دے، ان کی بظاہر فتح کو شکست میں تبدیل کر دے، ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. اللہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. اللہ دین پر استقامت نصیب فرما دے. اللہ دین پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ دشمنوں کو مکالا کر دے. اے اللہ ان کے تمام عزائم کو ناکام کر دے. اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہم آپ کو نہ پکاریں تو کس کو پکاریں. اللہ آپ ہی کے آگے ہاتھ پھیلے ہیں اور آپ ہی قدرت والے ہیں، آپ ہی کام بنانے والے ہیں. اے اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، اللہ ہمیں خائب و خاسر نہ فرمائیے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم انتہائی نالائق ہیں، لیکن اے اللہ آپ کا کرم بھی تو کچھ ہے، آپ اپنا کرم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کرم فرما دے. اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اسلام اور مسلمانوں کو شوکت اور غلبہ عطا فرما دیجئے، اور دشمنوں کا منہ کالا کر دیجئے، ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و خوار کر دیجئے، ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیجئے. اے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل فرما دیجئے. اے اللہ میرے مشائخ کو اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما، جن کی برکتوں سے ہمارا کچھ رخ تبدیل ہو گیا ہے. اے اللہ آپ تکمیل بھی فرما دیجئے. اے اللہ تکمیل بھی فرما دیجئے. اے اللہ وصول نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو وصول نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.
Thank you.